الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں محفل حمد و نعت کے عنوان پر ہماری آج کی کانفرنس منعقد ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر اور بڑی آسان ایسی آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے کہ جس آیت کا ترجمہ شاید ایسا انسان ہو جو نہ سمجھتا ہو. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج اس مضمون پر گفتگو کرنی ہے. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عالم دنیا کو پیدا کیا دار العمل بنا کر، عالم آخرت کو پیدا کیا دار الجزا بنا کر. اس جہان میں انسان عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اس جہان میں اللہ اجر عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق. انسان کی حیثیت محدود ہے، انسان کا عمل بھی محدود ہے، اللہ رب العزت کی شان بھی غیر محدود ہے، حق جل مشنو کی جانب سے دیا جانے والا اجر بھی غیر محدود ہو. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اللہ رب العزت نے پیدا تو ہمیں عبادت کے لیے فرمایا ہے، لیکن عبادت وہ انسان کرتا ہے جو انسان سانس لیتا ہو، انسان جاگتا ہو، چلتا پھرتا ہو، یہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس انسان کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس میں انسان کا مال اور انسان کا بدن، یہ دو بنیادی نعمتیں. پھر اللہ رب العزت نے بعض وہ ضرورتیں جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، بعض وہ ضرورتیں جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے. اس کے لیے خالق نے تین چیزیں پیدا فرمائی ہیں. نمبر ایک سیزن اور موسم، وقت اور زمانہ. نمبر تین جگہ اور مکان. نمبر تین ماہرین اور سمجھنے والے لوگ جس کو جگہ اور مکان کہتے ہیں، میں آج کی زبان میں اس کو منڈی کہتا ہوں، اور جس کو موسم کہتے ہیں میں آج کی زبان میں اس کو سیزن کہتا ہوں۔ اگر آپ کو دنیا کی نعمتیں چاہیے اس کے لیے آپ منڈی اور سیزن اور اس مال کو سمجھنے والے افراد کو تلاش کرتے ہیں۔ میں مزید بات کو آسان کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر آپ حضرات گندم خریدنا چاہیں گندم کی مارکیٹ اور منڈی میں جائیں گے تو تھوڑے پیسوں پر گندم زیادہ ملے گی، مارکیٹ سے باہر ہوں گے تو زیادہ پیسوں پر گندم کم ملے گی۔ اگر آپ حضرات گندم چاہتے ہیں گندم کے سیزن میں کم قیمت پہ زیادہ ملے گی، سیزن گزر گیا تو زیادہ پیسوں پہ کم گندم ملے گی۔ تو دنیا میں جو نعمت خالق نے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ نے منڈیاں بھی بنائی ہیں اور سیزن بھی بنایا ہے، اسی طرح اس منڈیوں کو سمجھنے والے اللہ نے افراد بھی پیدا کیے ہیں۔ میں اور آپ میں سے وہ لوگ جو ان امور کے ماہر آئی ہیں گندم خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں، چاول لینے کے لیے مارکیٹ میں جائیں، ہم اچھے اور برے کھڑے اور کھوٹے چاول میں فرق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دور میں ملاوٹ بڑی کثرت کے ساتھ ہے۔ اچھے چاول ہوں گے ہم نہیں پہچان سکتے، کیوں؟ ہلکے قسم کے چاول کے اوپر اچھی پالش کر کے ان کو مارکیٹ میں غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ماہر سمجھتا ہے یہ چاول اچھا ہے، یہ چاول اچھا نہیں تھا، گھٹیا چاول پر اچھی پالش ہے۔ تو دنیا کی نعمت کے حصول کے لیے تین چیزیں چاہیے، نمبر ایک جہاں وہ چیز ملتی ہے وہ منڈی، نمبر دو جس سیزن میں وافر مقدار میں ملتی ہے وہ موسم، نمبر تین اس سیزن اور منڈی کی موجودگی میں اس مال کو سمجھنے والے افراد جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دین کے لیے اللہ نے تین چیزیں پیدا کی ہیں، نمبر ایک سیزن، نمبر دو منڈی، نمبر تین شریعت کے اعمال کو سمجھنے والے ماہرین۔ میں بڑی آسان کر کے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے بات ہمیں سمجھ آئے۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر کتنی نمازوں کا اجر ہے، ایک مسجد میں پڑھے تو باجماعت کتنی پر، 27 یا 25، اگر یہی نماز آپ بیت المقدس میں جا کر پڑھے تو بولتے ہیں 1000، اور اگر آپ یہی نماز مسجد نبی میں جا کر پڑھیں تو 50000، اگر یہی نماز مسجد حرام بیت اللہ میں جا کر پڑھے تو۔ دیکھو نماز ایک پڑی ہے لیکن جگہ بدلی ہے تو نماز کے اجر میں فرق پڑا ہے، اس لیے کہ جس طرح دنیا میں منڈی میں جا کر آپ مال تلاش کریں، مکان میں جا کر مال تلاش کریں تو تھوڑے پیسوں پہ زیادہ مال ملتا ہے، وہی ایک رکعت گھر پہ، وہی ایک رکعت مسجد حرام میں، یہاں ایک رکعت پر ایک رکعت کا اجر ہے، وہاں ایک رکعت پر ایک لاکھ کا اجر ہے۔ اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے جہاد کے میدان میں نکل جائے اسی ایک رکعت پہ 49 کروڑ کا اجر ہے، جگہ بدلتی گئی تو اجر بھی بدلتا چلا گیا۔ بالکل یہی حال سیزن کا ہے، آپ عام وقت میں ایک رکعت پڑھیں اجر اور ہے، اگر فرض نماز تو فرض نماز کے وقت میں پڑھیں تو اجر اور ہے، جمعۃ المبارک کی ساعات میں اللہ سے مانگے تو مانگنے اور دینے کا طرز اور ہے، غیر رمضان میں عبادت کریں تو اجر اور ہے، رمضان میں عبادت کریں تو اجر اور ہے۔ اور جس طرح دنیا کی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے ایک منڈی ہے اور دنیا کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیزن ہے، اسی طرح آخرت کی نعمت کو لینے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ جگہ عام جگہوں سے ممتاز پیدا کی ہے۔ اور اس مکان اور سامان اللہ نے عام سامانوں سے ممتاز پیدا کیا ہے، اسی طرح دنیا کے اموال کو سمجھنے کے لیے کچھ افراد اللہ نے پیدا کیے ہیں جو دنیا کے مال کو سمجھتے ہیں، کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرتے ہیں۔ اسی طرح حق جل مجدہ نے دینی امور کے ماہرین پیدا فرمائے ہیں جو کھڑے اور کھوٹے کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھے اور ناقص بکرے میں فرق کرنا ہو آپ کو قصائی کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ اس دور میں ایک مستقل یہ چال چلی، قربانی کے دنوں میں ایک ٹیکہ لگاتے ہیں اور گوشت وہ بکرا پھولا ہوا نظر آئے گا، آپ دو دن گھر رکھیں گے جب اسی بکرے کی ہوا اتر جائے گی وہ جو ایک من کا نظر آتا تھا آپ کو 10-20 کلو کا نظر آئے گا۔ قصائی سمجھتا ہے یہ جو بکرا پھولا ہوا ہے اس کو ٹیکہ لگا ہے، یا جو بکرا ہمیں موٹا نظر آتا ہے اس کے اندر گوشت کی فراوانی ہے۔ جس طرح قصائی بکرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے تو اپنے سامنے آنے والے کو دیکھ کر ماہر بھی اندازہ لگا دیتا ہے اس کے اندر علم کی بو ہے، اس نے علم کو پڑھا ہے یا دو چار غلط حدیثیں یاد کر کے سینہ تان کے چل رہا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اندر ہوا بھری پڑی ہے یا واقعہ اس کے اندر علم کی دولت موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا اب بات سمجھو، جس طرح دنیا کے لیے ہمیں جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے مال کے حصول کے لیے، جس طرح دنیا میں ہمیں وقت کا انتخاب پڑتا کرنا ہے مال کے حصول کے لیے، جس طرح دنیا میں ماہرین کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کھڑے اور کھوٹے میں امتیاز کے لیے، اسی طرح دینی اعمال کا پورا نفع حاصل کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے مکان کا، ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے وقت کا، اور الگ کھڑا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے ماہرین کا، اسپیشلسٹ کا، مجتہدین کا اور فقہا کا۔ ان کا انتخاب کریں گے تو دنیا بھی ملے گی، ان کا انتخاب غلط کریں گے تو دین بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک طبقے کا اعلان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ فرماتے ہیں بہترین طبقہ وہ ہے جو مجھ سے دنیا مانگے تو اچھی اور مجھ سے دین مانگے تو اچھا، مجھے یہ کہے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ میری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ دنیا بہتر تب ملتی ہے جب انسان انجینئر اور ماہرین سے رابطہ رکھے، تو دین بھی تب اچھا ملتا ہے، آخرت بھی تب اچھی بنتی ہے جب انسان ماہرین سے رابطہ رکھے۔ ماہر سے رابطہ نہ رکھو تو دنیا کی نعمت نہیں ملتی، اور اگر ماہر سے رابطہ نہ رکھو انسان کو دین کی نعمت بھی نہیں ملتی، تو انسان کو نعمت کے حصول کے لیے رابطہ ماہرین سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کائنات میں ماہرین کون ہے؟ نمبر ایک انبیاء کرام کی ذوات مبارکہ، نمبر دو خلفائے راشدین کی ذوات مبارکہ، نمبر تین امت میں انبیاء اور خلفائے راشدین کے بعد اصحاب پیغمبر کی مبارک اور شخصیات ذات، نمبر تین ان کے بعد تابعین کا طبقہ اور تابعین میں سے فقہا کا طبقہ، فقہائے امت کے بعد عمومت اولیاء اور صالحاء کا طبقہ جسے ہم شریعت کی روشنی میں اجماع امت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اگر دین ہم لینا چاہتے ہیں نمبر ایک پیغمبر کے در پہ جانا پڑے گا، نمبر دو صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا، نمبر تین اولیاء کے در پہ جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کیا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر رب نے انعام کیا ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، جن پر رب نے انعام کیا ان میں دوسرا طبقہ صحابہ کا ہے، جن پر رب نے انعام کیا ان میں تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، جن پر رب نے انعام کیا ان میں چوتھا طبقہ اولیاء کا ہے۔ تو رب نے فرما دیا اگر تم نے دین کو لینا ہے پھر نبی کے دروازے پر آؤ، اگر تم نے دین کو لینا ہے صحابہ کے دروازے پر آؤ، اگر تم نے دین کو لینا ہے شہداء اور صلحاء کے دروازے پر آؤ۔
صرف مکے میں جانا کافی نہیں ہے، صرف مدینہ منورہ میں جانا کافی نہیں ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے مدینہ کا امام کون ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے مکہ کا امام کون ہے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، کبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں ارے ہم مکے اور مدینہ میں گئے ہیں اور مکے میں یہ کام ہوتا ہے، مدینہ میں یہ کام ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا کہ کام کرنے والا کون ہے۔ مکہ اور مدینہ میں کام کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے نظر شخصیات پڑے گی، ان شخصیات کے بعد نظر پڑے گی، ان شخصیات کے آغاز پڑے گی۔ اللہ نے مکہ میں جس شخص کو پیدا کیا اور دنیا کا امام بنایا اس کا نام خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پیغمبر کے دامن میں آنے والے پہلے شخص کا نام ابوبکر صدیق ہے، ان کے دامن میں آنے والی پہلی عورت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، پیغمبر کے دامن میں آنے والے سب سے پہلے بچے کا نام علی بن ابی طالب ہے، پیغمبر کے دامن میں آنے والے سب سے پہلے نوجوان کا نام حضرت زید ہے۔ یہ پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے، آنے والے نوجوان بھی ہیں، آنے والے بوڑھے بھی ہیں، آنے والے بچے بھی ہیں، آنے والے عورتیں بھی ہیں، یہ پیغمبر کے دامن میں آئی ہے۔ حضور کو اللہ نے کائنات کا امام بنایا، جو پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے اللہ نے پیغمبر کے بعد ان کو امام بنایا، جو پیغمبر کے غلاموں کے غلام بنے رب نے ان کو کائنات کا امام بنایا ہے۔ اگر تم دین کی نعمت کو لینا چاہو پھر پیغمبر کے دروازے پر آؤ، کیونکہ اللہ نے امت کو پیغمبر کے حوالے کیا، رب نے قرآن میں اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ ہم نے تیری عبادت کرنی ہے، ہم نے تجھے دیکھا بھی نہیں، اللہ تیری عبادت کرنی ہے، ہم نے تجھے سنا بھی نہیں، اللہ دیکھ سکتے بھی نہیں، اللہ سن سکتے بھی نہیں، اللہ عبادت کیسے کرے؟ خالق کی طرف سے جواب آتا ہے تم نے مجھے تو نہیں دیکھا، تم نے مجھے تو نہیں سنا، لیکن جس نے مجھے دیکھا جس نے مجھے سنا میں نے اس کو تمہارے اور اپنے درمیان واسطہ بنا دیا، اس واسطے کا نام محمد ہے، میں نے واسطہ بنا دیا، اس کا نام خاتم الانبیاء ہے، میں نے واسطہ بنا دیا، اس کا نام آخری رسول ہے، تم نے نہیں دیکھا اس واسطے نے مجھے دیکھا بھی ہے، تم نے نہیں سنا اس واسطے نے مجھے سنا بھی ہے، اور وہ اتنا معتبر ہے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وما یاتی ہو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اپنی زبان نہیں بولتا، وہ میری زبان بولتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ میرے کلمات کہتا ہے۔ اللہ کبھی وہ بولتا ہے قرآن پڑھتا ہے، کبھی وہ بولتا ہے الفاظ سامنے آتا ہے، ہم اس کی بات کا اعتماد کیسے کریں؟ رب نے اعلان کر دیا ما آتا کم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، میرا پیغمبر جو کہتا جائے تم مانتے جاؤ، اس سے تمہیں منع کرتا جایا ہے تم باز آتے چلے جاؤ۔ میں رب نے پیغمبر کو ایسے رب نے ایسے پیغام دیا جیسے دنیا کا اصول یہ ہے، کبھی پیغام دیتے ہو خط کی صورت میں، کبھی پیغام دیتے ہو زبانی کی صورت میں، کہ جس کے پیغام خط کی صورت میں نہیں آیا ہے اس کے الفاظ بھی پیغام دینے والے کے ہوتے ہیں اور اس میں مراد بھی پیغام دینے والے کی ہوتی ہے، لیکن کبھی تم خط کی صورت میں نہیں دیتے، پیغام زبانی کا آتا ہے، الفاظ پیغام لے جانے والے کے، مراد پیغام بھجوانے والے کا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے پیغام دو دیے، ایک خط کی صورت میں جسے امت نے قرآن کہا، ایک زبانی پیغام کی صورت میں جسے حدیث پیغمبر کہا۔ تو رب جب بھیجتا ہے قرآن کو اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے، حدیث پیغمبر جو حضور ارشاد فرماتے ہیں الفاظ پیغمبر کے ہیں، مراد اللہ کی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں پیغمبر چاہے تو مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ دے، پیغمبر چاہے تو مسئلہ بیان کرتے ہوئے حدیث پیغمبر پڑھ دے، قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث پیغمبر ماننا بھی ایمان ہے، قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث پیغمبر ماننا بھی ایمان۔ توجہ رکھنا، یہ میری تمہیدات چل رہی ہے، میں نے خلاصہ نتیجہ آ کر لے جا کر نکالنا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا فرمان ہے، حدیث پیغمبر بھی اللہ کا فرمان ہے، فرق یہ تھا قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، مراد بھی اللہ کی، حدیث پیغمبر میں الفاظ پیغمبر کے مگر مراد اللہ کی تھی۔ ہم نے دونوں پہ ایمان لانا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا نا، اللہ تجھے حکم عبادت کر دیا، ہم نے تجھے سنا اور دیکھا، دیکھا نہیں ہے. فرمایا کیا ہوا؟ اس پیغمبر کو تم نے مانا ہے, اس پیغمبر نے مجھے دیکھا ہے, اس پیغمبر نے مجھے مانا ہے. اللہ اس پیغمبر نے دیکھا بھی, اس پیغمبر نے سنا بھی, لیکن یہ تو ابو بکر صدیق کے لیے ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا, عمر عثمان علی کے لیے ہے جن نے پیغمبر کو دیکھا, معاویہ حسنین کے لیے ہے رضی اللہ عنہ جن نے پیغمبر کو دیکھا. اللہ ہم نے تو پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا, ہم کیا کریں؟ خالق نے جواب دے دیا, پیغمبر کی زبان سے لیا. حجت الوداع کے موقع میں پیغمبر منا میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں, اصحاب پیغمبر سے فرمایا رب نے مجھے بھی دیا, میں نے تمہیں دے دیا. اصحاب پیغمبر نے بے زبان ہو کر کہا حضرت صرف دیا نہیں, میرے گھر ادا فرما دیا. پھر پیغمبر نے جملہ فرمایا تم نے دین مجھ سے لیا, آگے تم نے پہنچانا ہے, قرآن تمہیں دیا تم نے آگے پہنچانا ہے, نماز میں نے دی ہے تم نے آگے پہنچانا ہے, روزہ میں نے دیا تم نے آگے پہنچانا ہے. میں دوسرے مسئلوں میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ پاک نے امت کو حوالے پیغمبر کے دیا, پیغمبر کے حوالے اصحاب پیغمبر کے دیا. نبی قرآن وہی دیتا ہے جو رب نے دیا, نبی نماز وہی دیتا ہے جو رب نے دی ہے, نبی روزہ وہی دیتا ہے جو رب نے دیا, پیغمبر دین وہی دے کر گیا جو رب نے دیا, اصحاب پیغمبر نے وہ دیا جو محمد نے دیا, قرآن وہی تھا جو نبی رب سے لایا, قرآن وہی تھا جو صدیق پیغمبر سے لیتے ہیں, دین وہی تھا جو پیغمبر نے رب سے لیا, دین وہی ہے اصحاب پیغمبر نے پیغمبر سے لیا. تو رب نے امت کو پیغمبر کے حوالے کیا, پیغمبر نے اصحاب پیغمبر کے حوالے کر دیا. عبادت کرنی ہے رب کی بات مان لے, اللہ کی ماننی ہے پیغمبر کی مان لے, پیغمبر کی مان لیا اصحاب پیغمبر کی, پیغمبر کی مان لیا تو صحابہ پیغمبر کی مان لے. پھر اشکال پیدا ہوگا, اللہ ہم نے تو صحابہ پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا, ہم کیا کریں؟ یہ بات ٹھیک ہے, اللہ تجھے نہیں دیکھا تو نے محمد دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا صحابہ پیغمبر دے دیے, اللہ ہم نے تو صحابہ پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا, اللہ ہم کیا کریں؟ پھر بھی رب نے جواب دیا, امت کو مایوس تو نہیں کیا نا؟ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں اور پیغمبر کی زبان سے بھی ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, تم نے بات اللہ کی مانی ہے, اطیعوا الرسول, تم نے بات پیغمبر کی مانی ہے, تم نے اللہ اور رسول کو نہیں دیکھا. اور قدر اگر کو کیا ہوا, اگر پیغمبر نہیں ہوگا پیغمبر کے صحابہ ہوں گے, اگر پیغمبر کے صحابہ بھی نہیں ہوں گے بولے قبر تو ہوں گے نا, بولے قبر کا مانا حضرت علی بیان فرماتے ہیں, وہ کہا فتی نے بولے قبر کا مانا عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں, وہ کہا فتی ہوں گے. پھر میں تمہارے صحابہ پیغمبر کو نہیں دیکھا, کسی فقیر کو تو دیکھا ہوگا, کسی مشتہد کو تو دیکھا ہوگا, اگر تم نے فقیر کو نہیں دیکھا, فقیر دین مقدم کیا وہ تو پہنچا ہوگا, فقیر مسئلے لکھ لیے وہ تو پہنچے ہوں گے. میرے اللہ کی شان دیکھے میرے دوستوں, میں ایک بات کہہ دو روڈ مالک کے مسلمانوں, میرے اللہ کا نرالا نظام دیکھے, اللہ نے قرآن پیغمبر کو دیا ہے مگر پیغمبر نے تو لکھ کر نہیں دیا, اصحاب پیغمبر کو حدیث دی ہے مگر ساری تو لکھ کر نہیں دی ہے, اصحاب پیغمبر نے امت کو دی ہے مگر ساری لکھت کو نہیں دی ہے نا. پیغمبر موجود تھا, اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کی زبان سے سنا, اعتماد کر لیا, عمل کر لیا, تابعین موجود تھے, اصحاب پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا, بس اعتمادی نہیں تھی نماز ان کو دیکھ کے پڑھنی ہے. اصحاب پیغمبر نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن نبی نے نماز کیسے پڑھی, رب نے جبریل کو بھیجا یا جبریل نماز پڑھ کے میرے پیغمبر کو دکھا دے, جبریل نماز پڑھتے پیغمبر دیکھتے ہیں, پیغمبر نماز پڑھتے ہیں, اصحاب پیغمبر دیکھتے ہیں, اصحاب پیغمبر نماز پڑھتے ہیں, امام ابو حنیفہ دیکھتے ہیں, مجھے کیا دیتے پیغمبر نماز کو پڑھتے ہیں جو جبریل نے پڑھی ہے, رب کے حکم پہ ابو بکر عمر عثمان علی نے نماز کو پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھتے ہیں, رب کے حکم پہ اصحاب پیغمبر کو دیکھتے ہیں, امام ابو حنیفہ نے نماز کو پڑھی ہے جو سادہ پیغمبر نے پڑھی ہے, محمد نماز پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, اصحاب پیغمبر پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, ابو حنیفہ پڑھے تو بھی. بولیے نا, نبی پڑھے جبریل کو دیکھ کر نماز, صحابہ پڑھے نبی کو دیکھ کر تو نماز, امام ابو حنیفہ نماز پڑھے صحابہ کو دیکھ کر تو نماز. آج آٹھ نو سال کا بچہ نماز پڑھے اور غلط پڑھے تو باپ ٹوکتا ہے, امام ابو حنیفہ غلط پڑھتے ہیں تو صحابہ نہ ٹوک دیتے. آج کی آدمی کا ایمان صحابہ سے بلند تو نہیں ہے نا. امام ابو حنیفہ تو وہ تھے مکے میں جا کے نماز پڑھی. آل مکہ نے کہا مار ایک احسن صلاتا من ابی حنیفہ, ہم نے ابو حنیفہ سے خوبصورت نماز پڑھنے والا مکے میں کوئی نہیں دیکھا. امام ابو حنیفہ کی نماز اتنی بلند تھی. میرے دوستوں میں کہتے ہو توجہ رکھنا, میں نے کہا تھا نا سیزن کا بھی خیال کرو, بڑی اچھی بات ہے کوئی تمہارے سیزن کو خراب کرے گا. ہم نے کہا بھی اوقات کو دیکھو بڑی اچھی بات ہے, ارے منڈیوں کو دیکھو بڑی اچھی بات ہے. دنیا میں چور آتے ہیں وہ حملہ کریں گے, کبھی حملہ کریں گے سیزن کے باوجود تمہارے مال کو برباد کر دیں گے, کبھی حملہ کریں گے منڈی کے باوجود مال کو برباد کر دیں گے, کبھی حملہ کریں گے سپیشلسٹ نہیں ہوں گے تمہارے مال کو برباد کر دیں گے. توجہ رکھنا, جو تمہاری دنیا کا نقصان کرنا چاہے کبھی حملہ سیزن میں تمہارے مال پہ کرے گا, کبھی حملہ منڈی میں تمہارے مال پہ کرے گا, اور کبھی حملہ تمہارے ماہرین پہ کرے گا. اور عقل مند لوگ اپنے سیزن کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اپنی منڈی کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور اپنے اسپیشلسٹوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. رب نے ہمیں سیزن دیا, ان میں جمعے کا دن تھا, ہم نے حفاظت کی ہے. اور سیدھا حضرت عثمان بن عفان سے ہے, پیغمبر نے ان کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا نا, عثمان بن عفان. میں کہتا ہوں سیزن تھا, سیزن میں عبادت تھی. یہ محلے میں چور آ گیا تمہارے سیزن کی عبادت پہ قبضہ کرنے کے لیے, ہم نے کہا جمعے کے دن اذان دو دیں گے. کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے جمعے کے دن کی اذان ایک دے دی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, یہ سیزن کی عبادت ہمیں خراب ہو گئی ہے. ہمارے پاس اسپیشل عثمان بن عفان موجود تھا نا, ہماری نماز خراب نہیں ہوئی. عثمان بن عفان کو چھوڑا ہے, نماز برباد ہو گئی. میرے پاس بخاری موجود تھی نا, بخاری جمعے کے دن کی دو اذانوں کی بات کرتا ہے, لیکن یہ ایک اذان کی بات کر کے بخاری کا بھی انکار کرتا ہے, عثمان بن عفان کا بھی انکار کرتا ہے, امام بخاری کو بھی نہیں مانتا, علی بن ابی طالب کو بھی نہیں مانتا. اس کے بخاری کی نفس سے کبھی دھوکہ نہ کھانا. رب کعبہ کی قسم یہ چور ہے, اس نے حملہ کیا ہے. اس چور کو سمجھ جا, اگر تم نہیں سمجھو گے تو تم رک جاؤ گے. مجھے ایک نوجوان نے فون کیا, کہتے ہیں کہ مولانا بخاری سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھے. کہتے ہیں ہمارے بخاری کے اندر اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین میں کیا تھا, تم بخاری کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا بیٹا بات رفع الیدین کی نہیں ہے, ارے پہلے استنجا کیا جاتا ہے, پھر وضو کیا جاتا ہے, پھر مسجد میں جاتے ہیں, پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں پیغمبر نے جب پیشاب کیے تو کھڑے ہو کے مجھے چاہیے تھا, پہلے ٹوٹیوں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا. امام بخاری جو کہتے ہیں, امام بخاری کہتے ہیں پیغمبر نماز پڑھتے ہیں اپنے پاؤں میں جوتیاں پہن کے, مجھے چاہیے تھا جوتیاں پہن کے چلے جاتا. کوئی بندید تو یہ تھی نا, پہلے کھڑے ہو کے پیشاب کر, پھر جوتیاں پہن کے رستے میں جا, پھر نماز میں رکھو لے لہ کر. میں بھی مان لوں گا نا تو نے بخاری کی روایات پہ عمل کیا. اگر تو کہتے ہیں پیغمبر نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, غیر مقلد چھوڑ کے گا. نہیں نہیں جی حضور کا موسم تھا. میں کہ تو بخاری میں تو نہیں ہے حضور, تو نے اپنی طرف سے بات پڑھی ہے نا. کہتے ہیں شاعر لکھتے ہیں. میں نے کہا شاعر اگر پیغمبر کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں بات کر سکتا ہے تو پھر جوتے پہن کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں موسم تھا. میں نے کہا بات ہو گئی نا, اگر رکھو نظر کیا, اگر میں بھی عذر کیا تو پھر کلام کیا ہوا؟ یا تو پوری بخاری پہ عمل کر لے یا پوری بخاری کو چھوڑ دے. وہ بچوں نے فرق کی ہے تو بخاری آگے جاتے, میں بخاری پوری جاتا ہوں. تو پیغمبر نے کھڑے ہو کر صاف کیا. بخاری میں چار راستے موجود ہیں, اگر عمل تو بھی نہیں کرتا عمل میں بھی نہیں کرتا, میں کیوں نہیں کرتا؟ میرے تو پیغمبر کی مبارک عادت یہ نہیں, پیغمبر کا اوسط تھا. پیغمبر نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے. بخاری میں روایت موجود ہے, میں جوتے پہن کے نہیں پڑھتا. تو میرے تو پیغمبر کی عادت یہ نہیں تھی, عادت پیغمبر کی جوتے اتار کر تھی. اگر جوتے پہن کے پڑھی ہے تو پیغمبر کا اوسط تھا. رکھو یدین بخاری میں ہے, میں نہیں کرتا کیونکہ پیغمبر کے رکھو یدین مبارک عادت نہ تھی. رکھو یدین کے بغیر پیغمبر کی نماز بخاری میں ہے. وہ تجھے چہرے دے دو اگر رکھو یدین کے بغیر پیغمبر کی نماز رکھو یدین میں نہ ہو تو مسلک تیرا قبول کر لوں گا, اگر بخاری میں ہو تو مسلک میرا.
سمجھے لیکن تو کب نہ بخاری کے بعد اگر بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر کی نماز میں رب الجدید نقل کرتا ہے تیرے شہر میں مبشر زبانی نے اس کے خلاف گفتگو کی ہے مجھ سے بات کرنا مبشر زبانی نے کہا کہتے یہ دو مقامات پہ رب الجدید کرنا یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے مگر تین سے کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تیری بخاری کی روایت کو تو تیرا مبشر مفتی بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم سے کس بات پہ تو بات کرتا ہے میں نے اس لیے کیا تم بخاری کرو چھوڑ دو میں نے کئی مرتبہ غیر مقلدین سے کہا وہ کالے سے نوجوان نے فون کیا اور یہ بخاری میں رب الجدید ہے میں نے کہا بخاری میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہتے جی کیا مانا میں نے کہا بخاری میں تو اذان کے پورے کلمات بھی نہیں ہے تم دکھا دو بخاری میں تو ایک رکعت نماز بھی نہیں ہے تم دکھا دو تو تم پہلا کلمہ پڑھتے ہو بخاری میں تو پہلا کلمہ بھی نہیں ہے تم دکھا دو کہتے کہاں پر ہے میں نے کہا تم کلمہ نماز کی بات نہیں ہے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم مجھ سے اس بات پہ گفتگو کر لو آج تک غیر مقلد گفتگو نہیں کر سکا میں نے کئی بار کہا یہاں ہمارے پاس حیدر آباد کے قریبی جماعت کا ساتھی تھا لیاقت علی شاہ مجھے فون کیا کہتے ہیں غیر مقلد کہتے ہم نے ملازمہ کرنا ہے میں نے کہا کس بات پہ کہتے ہیں طالب علمان کے خلاف تقریر کی ہے میں نے کہا تقریر نہیں کی میں نے طالب علمان کا پریشر کیا ہے میں نے کہا اس کا میں نے پریشر کیا ہے ویڈیو کیسٹ پہ موجود ہے دوسرا لے لا کہتے ہیں میں نے 10,000 کا اعلان کیا تھا تم طالب علمان کو لاؤ میں اس کی کتاب پہ ملازمہ کر دو میں آج کوٹوتر مالک کے غیر مقلد کہہ دو اگر طالب علمان نے ماں کا دودھ پیا کتیا کا دودھ نہیں پیا اپنی کتاب پہ مجھ سے ملازمہ کرے اگر تیری کتاب سے تیرا بتلان ثابت نہ کر دو میں اپنی شکست لکھ دوں گا لیکن تو نے بہت کی آپ پہ ماری ہے تو نے بہت اصحاب پیغمبر پہ ماری ہے تو نے بہت دیوار پیغمبر پہ ماری ہے لیکن تو اپنی کتب کی بات کر ارے دجال و کذاب اپنی کتاب کا تو ملازمہ قیامت کی صورت تک نہیں کر سکتا یار لاہور کے چہرے لے کر جارو مبشر زبانی مجھے چہرے سے میں چہرے دے دو تو اس سے ملازمہ تیری کتاب پر ہوگا مبشر زبانی صحیح تو اس سے ملازمہ تیری کتاب پر ہوگا طالب علمان تو اس سے ملازمہ تمہاری کتاب پر ہوگا میرے رب نے چاہا کہ تمہیں یوں نہیں مرنے دوں گا کہ تم مر جاؤ اور تم کیا تمہیں کسی نے لٹکارا نہیں تھا تمہاری زندگی میں رب نے چاہا تمہیں ذلیل کر کے چھوڑوں گا تم نے میرے کعبہ کے خلاف زبان برازی کی ہے میں تمہیں گالیاں ہی دیتا تمہاری کتاب پہ کہہ دو مجھے لیا گیا تو نشا کہنے گا غیر مقلد میرے پاس موجود ہے میں نے کہا فون پہ مجھ سے بات کرا مجھ سے نہیں کرے گا یہ تو سے بات کرے گا تمہارے ہاں کرانا شمشاد سلمی موجود ہے پوچھو غیر مقلدین سے یعنی ایک پیار اس کے خلاف ان کے پاکستان کے مکہ اور مدینہ میں نے مامو کاجر کیے آج تک دوبارہ شمشاد سلمی وہاں جا کر بھوک نہیں مار سکا میں مامو کاجر میں کیا کرا اس کو مامو کانجر کی سب زمین پہ شمشاد سلمی دوہرا کے میرے امام کو گالیاں دلوائی ہے میں نے اس کا 2.5 گھنٹے میں تفصیلی جواب دیے آئندہ لشکر طیبہ نے مامو کانجر نے شمشاد سلمی کو بلایا اور میرے امام کے خلاف اس میں گفتگو ہوگی جس کی زبان نہ کھینچ لو تو مجھے کہنا کہ بندیت کا بیٹا نہیں تھا مسلک بیان کرو تمہیں حق ہے میرے کاغذ کو بھوکو تمہاری زبان کھینچ لو گا ان شاء اللہ سننا ان شاء اللہ مجھے بیان کا کلیشا کہتے ہیں کہ لاؤ تاج فرمان کو میں نے کیے چارے خوش سے ملا رکھ دو کہتے ہیں طالب الرحمان سے نہیں ہوگا میں نے کہا ہوگا کیسے کہتے ہیں کراچی میں مولوی ہے میں نے کہا اس کا نام لے کہتے ہیں ابھی تک ہمیں نام بتانے کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا ملازم ہے یہ پردہ نشین لڑکی ہے یہ نام بتانے کی اجازت نہیں ہے اس کا نام تو ہوگا کہتے ہیں ملازم ہوگا مگر حضرت طالب الرحمان کی عطایت کری میں نے کہا کس بھی ہوگا کہتے ہیں پورے دین پر ہوگا میں نے کہا پورے دین کی بات رائے گڑھ کا بزرگ کرتے تو نہیں کر سکتا رائے گڑھ کا بزرگ پورے دین کی بات کرے گا تو نہیں کر سکتا کہتے ہیں پوری نماز پہ میں نے کہا کاغذ قلم لکھ دے میں تحریر لکھا دو تو رو کاغذ قلم نکالا فون پہ گفتگو ہوتی میں نے کہا لکھتے میرے تلی مسئلے کے سلام تک مکمل نماز و معاف کام تم قرآن حدیث سے ثابت کر دو گے میں نے کہا یہ لفظ تیرا وہ ناظر لکھ دے میں لکھنے میں 5 روپیہ انعام دے دوں گا اسے کیا کہہ لکھتے کہتے ہیں میں لکھوا لے دو میں نے کہا چھوڑ دے 10 منٹ کے بعد فون آیا کوئی تبلیغی جماعت کا نوجوان کہنے لگا کہتے ہیں غیر مقلد لکھ کر دیا ہم 95% قرآن حدیث سے ثابت کر دیں گے میں نے کہا 5% کہاں گیا کہتے ہیں کچھ دائیں بائیں سے تو لینا ہی پڑتا ہے نا ہم 95% میں نے کہا 5 تو تیری گفتگو اب ٹیلی فون پہ چل رہی ہے نا تو نے 5% کا انکار کر دیا اپنے مولوی سے لکھوا لو آج تک تم نہیں لکھوا سکے میں اس لیے کہہ دو پورے دین اور پوری نماز پہ ملازہ غیر مقلد بات سکتے ہیں مگر ملازہ قطر نہیں کر سکتا میں اس لیے بات کہہ رہا تھا اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر یہ بخاری اٹھائے تم دوبارہ بات کرو امام بخاری ان کے نہیں ہے امام بخاری تمہارے ہیں، میں نے مستقل کے مضامین میں گفتگو کی ہے، تمہاری میرا یا تیرا ہے، میں نے جگہ کھولا ہے ان کا، ان کا امام بخاری سے دور کا راستہ اور دور کا تعلق نہیں ہے۔ خیر میں عرض کرتا تھا ہم نے جمعے کے دن کی اذانیں دو دی ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں ایک دو، ہم نے دو کیوں دی ہیں؟ دو کا تذکرہ بخاری میں ہے، بتانے والا عثمان بن عفان ہے، سیزن کی دارت کو تو نے برباد کیا ہے، لیکن تو یہ سیزن کا چور ہے، اس پہ نگاہ کو کبھی منڈی پہ حملہ کرے گا، منڈی سے مراد مدینہ منورہ ہے، منڈی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، حملہ کرے گا۔ قاضی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، میری اگلی سیٹ پر بھی غیر مقلد ہے، پچھلی پر بھی غیر مقلد ہے، دونوں دھوکہ دینے کے لیے نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مدینہ جا رہے ہو نا، کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں پیغمبر کا روزہ ہے، پیغمبر کی مسجد ہے، کہتے ہیں نہیں مسجد کی نیت کرنا، پیغمبر کے روزے کی نیت نہ کرنا، اگر روزے کی نیت کی تو مشرک ہو جائے گا۔ تو قاضی فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا نہیں نہیں بیٹا، یہ جھوٹ بولتا ہے جو پیغمبر کے روزے کی نیت سے جانا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بول دو، فرمایا بالکل تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا جی کیسے؟ تو قاضی نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا تو مجھے یہ بتا پنجاب سے تو سعودیہ کیوں آیا ہے، پنجاب سے مکہ مکرمہ کیوں آئے، پنجاب سے مدینہ منورہ کیوں آئے؟ ثواب کمانے کے لیے آئے، عبادت کے لیے؟ قاضی جی ہاں۔ اور قاضی نے پوچھا چلیے بتا اگر تم پنجاب میں رہ کر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے کتنی نمازوں کا اجر ملتا؟ کہتے 27 کا۔ پھر میں تم بیت اللہ میں حرم میں پڑھو کتنی کا؟ کہتے ہیں 1,00,000 کا۔ ارے پھر میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جا کر پڑھو گے؟ تو کہتے ہیں 1,000 کا۔ وہ 50,000 والی روایت نہیں مانتے، کہتے ہیں 1,000 کا۔ ارے پھر میں عجیب بات ہے، تو پنجاب سے تو آیا تھا ثواب کمانے کے لیے، تو مکہ میں ثواب زیادہ ہے، مدینہ میں ثواب کم ہے، پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جاتا ہے؟ اگر مقصود ثواب تھا تو ثواب تو ہر میں مکہ میں زیادہ تھا، ہر میں مدینہ میں کم ہے، تو تجھے مکہ میں رہنا چاہیے تھا، مدینہ میں نہ جاتا نا۔ بولا جواب ہوا تو قاری نے ہم لوگ فرمانے لگے بیٹا صاحب لفظوں میں کہتے کہ نہیں نہیں، اگر صرف ثواب مقصود ہوتا تو مکہ میں زیادہ تھا، مدینہ میں کم تھا۔ معلوم ہوا مکہ میں کوئی اور ذات رہتی ہے، مدینہ میں کوئی اور ذات رہتی ہے جو مکہ میں نہیں رہتی۔ میں نے اس کے لیے صبر کیا، اس ذات کا نام محمد ہے، جس کی جائے سکونت کا نام روضہ۔
اور میں نے کئی ایک موقع پر کہا اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ آئے، آپ لاہور میں دیکھ لو، آپ لاہور میں دیکھو بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے، بڑے بڑے سائن بورڈ، اوپر کیا لکھا ہوگا؟ جماعت الدعوہ کی طرف سے حرمت رسول پہ جان دی۔ آپ صبح دیکھ لو، آپ تو سائن بورڈ بہت سارے اوپر گئے ہیں، جو لگے ہم سائن بورڈ پہ دیکھو، وہاں مدینے کی کھجور کی فوٹو ہوگی، پیغمبر کے روزے کی تصویر ہے۔ معلوم ہوا پیغمبر کے روزے سے تعلق نہیں ہے، مدینے کی کھجور سے تعلق ہے۔ کھجور کا معنی سمجھ لو، کھجور سے مراد وہ نہیں تم کھا رہے ہو، کھجور کنایا رزق سے ہے، تمہارا تعلق مکہ اور مدینے کے مال سے ہے، پیغمبر کے روزے سے نہیں ہے۔ مدینے کی کھجور کی تصویر لگ سکتی ہے تو پیغمبر کے روزے کی نہیں لگ سکتی۔ معلوم ہوتا ہے تیرا روزہ اور روزے والے سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ کبھی حملہ کرے گا منڈی پہ، کبھی حملہ کرے گا تمہارے سیزن پہ۔ میں نے اس لیے کہا نا ایک سیزن تو جمعے کا ہے، وہ ہر ہفتے کے بعد آتا ہے، ہر ہفتے کے بعد، اور ایک سیزن اور ہے جو ابھی آنے والا، اس سیزن کا نام ہے رمضان المبارک۔ توجہ رکھنا، اس سیزن کا نام ہے رمضان المبارک۔ رمضان کی دو عبادتیں ہیں خصوصی اور اضافی، ایک عبادت کا نام ہے صیام رمضان اور ایک کا نام ہے قیام رمضان۔ صیام رمضان کا نام ہے روزہ اور قیام رمضان کا نام ہے تراویح، یہ دو اضافی عبادات ہیں۔ یہ ظالم آئے گا حملہ کرے گا، تمہارے روزے کو بھی برباد کر جائے گا، تمہاری تراویح کو برباد کر جائے گا، اور شیطان سے بڑا جرم کر جائے گا۔ میں اس لیے بارہ ساتھی کہتا ہوں اس بات کو سمجھو، اگر کوئی آدمی شیطان کی بات مانتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور اس کو دنیا بھی ملتی رہتی ہے، جب ان کی بات مانتا ہے تو دنیا بھی نہیں ملتی اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ جو انسان شیطان کی بات مان کے روزہ نہیں رکھتا وہ سمجھتا میں نے گناہ کیا، وہ سمجھتا میں نے جرم کیا، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، وہ رمضان مبارک کے بعد میں قضا کرتا ہے، لیکن جو ان کی بات مانتا ہے اتنا بڑا جرم کرتا ہے وہ رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتا، کا اور جٹائی کے ساتھ بازار میں بھی چلتا ہے، یہ تو شیطان سے بدتر قسم کا طبقہ ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ وہ کیسے، میں جملہ کہتا ہوں تم یاد رکھنا، آپ کو تعجب ہوگا یہ وہ کیسے، شیطان کوشش یہ کرتا ہے تم رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھو اور یہ تم سے روزہ رکھوا کر بھی تمہارا روزہ کروا دے گا. کیوں؟ روزہ تو اس بات کا نام تھا، صبح صادق ہو تو کھانا پینا چھوڑ دے اور غروب شمس تک نہ کھانا اور نہ ہی پینا. اگر صبح صادق ایک منٹ بعد کھایا اور پیا تب بھی روزہ نہیں ہے، اور اگر غروب شمس سے دو منٹ پہلے کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ہے. یہ پورا دن بھوک سے مروائے گا، پورا دن پیاس سے مروائے گا، بھوکا پیاسا رکھوالے گا اور سورج غروب ہونے میں ابھی پانچ منٹ باقی ہوں گے تمہارا روزہ کروا دے گا. صرف حنفیت کی عداوت میں، صرف اہل سنت والجماعت کی عداوت میں رمضان کا روزہ کروا دے گا. اگر شیطان کی بات مان لیتے تو روزہ نہ رکھتے، چھپ چھپ کے کھاتے اور پیتے تو رہتے نا، تمہارا پیٹ تو بھر جاتا. اس خناس کی بات مانی ہے تو پورا دن بھوک اور پیاس بھی کھاتی ہے اور مغرب سے پہلے روزہ توڑ کے جرم بھی کیا. شیطان کی بات مانو اور روزہ نہ رکھو تو بعد میں ایک روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، اور خناس کی بات مان کے روزہ توڑ دو تو بعد میں دو مہینے کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو جرم بڑا شیطان کا نہیں ہے، جرم بڑا خناس کا ہے. تم رمضان میں دیکھ لو، کچھ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، اور کچھ خناس کی بات مانتے ہیں رمضان کا روزہ رکھ کے بعد میں توڑوا دیتے ہیں. یہ خناس کی بات مانی ہے. رمضان مبارک کی رات آ گئی، رات کو شیطان کہتے ہیں تراویح نہیں پڑھنی، کون 20 رکعت تراویح پڑھے گا، صبح ہم نے دکان پر بھی جانا ہے، یہ تراویح نہیں پڑھتا. لیکن صبح جب مولانا صاحب کہے نا تو نے بیٹا تراویح کیوں نہیں پڑھی، کہتے ہیں حضرت غلطی ہوگی آئندہ پڑھوں گا. رات پھر نہیں پڑھی بیٹا تراویح کیوں نہیں پڑھی، کیا جی بس دعا فرمائے تو بڑے گناہگار ہے. پھر یہ مسئلہ پوچھے گا کیا تراویح نہ پڑھے تو روزہ ہو جاتا ہے، یہ مسئلے پوچھ رہا ہے. لیکن ایک خناس کی بات ماننے والا تھا تراویح یہ بھی نہیں پڑتا، تراویح وہ بھی نہیں پڑتا، فرق کیا تھا؟ اس نے تہجد کا نام تراویح رکھا اور تمہاری تراویح کو چھڑوا دیا. شیطان تراویح چھڑواتا ہے لیکن آدمی پر ملامت کا کچھ اثر ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، ربا میں نے جرم کیا، میں آئندہ سال تراویح پڑھ لوں گا. اس نے تراویح چھڑا بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ اس پر ملامت بھی نہیں ہے، یہ تراویح چھڑا کے اکڑ کے چل رہا ہے اور شیطان کی بات مان کے تراویح چھوڑ کے اکڑ کے نہیں چل رہا، وہ چھپ کے چلتا ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہوا، خناس کی بات مانی ہے روزہ بھی خراب کیا، خناس کی بات مانی ہے تراویح کو بھی خراب کیا. اگر شیطان کی بات مان لیتے تو ایک روزے کا نقصان ہوتا، اس کی بات مانی ہے روزہ توڑ دیا تو جرم شیطان کا بھی تھا، جرم خناس کا بھی تھا نا. میں نے کہا رمضان مبارک کا سیزن آ رہا ہے، یہ خناس تیری عبادات کو برباد کرے گا، تیرا روزہ بھی تباہ کرے گا، تیری تراویح بھی تباہ کرے گا. اللہ نے توفیق عطا فرمائے، ہم نے روزہ بھی پورا رکھنا ہے تراویح بھی، توجہ رکھنا، ہم نے روزہ بھی پورا رکھنا ہے تراویح بھی پوری رکھنی ہے. میں اس میں ایک دلیل پیش کیا کرتا ہوں، اور یہ تراویح یہ دلیل فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا فضائل اعمال میں. فضائل رمضان کی پہلی حدیث مبارک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث تو بڑی طویل ہے، میں صرف ایک جملہ نقل کرتا ہوں. حضرت سلمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو اشعر الصبر والصبر ثوابه الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ رب جنت دیں گے. اب مہینہ دن کو بھی ہے، مہینہ رات کو بھی ہے، صرف دن کا نام مہینہ نہیں ہے، دن اور رات کو ملاؤ تو پھر پورا مہینہ بنتا ہے. کیا معلوم، معلوم ہوا کہ کچھ عبادت دن کو ہے جو تم نے صبر کے ساتھ مکمل کرنی ہے، اور کوئی عبادت رات کو ہے جو تم نے صبر کے ساتھ مکمل کرنی ہے. جو انسان صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک روزہ رکھتا ہے اس نے صبر کیا، بدلہ جنت ہے. جو 20 رکعت تراویح پڑھ کے صبر کرتا ہے، بدلہ جنت ہے. لیکن جس خناس نے صبح روزہ رکھا، غروب شمس سے 5 منٹ پہلے توڑ دیا، یہ بے صبرہ ہے، اور بے صبری پر جنت نہیں ملا کرتی. مسجد میں گیا تھا تراویح پڑھنے کے لیے، آج پر کے دوڑا ہے، یہ بے صبرہ ہے اور بے صبری پر جنت نہیں ملا کرتی. روزہ رکھ لو تو وہ بھی پورا، اور تراویح پڑھو تو رات وہ بھی پوری. اس نے تمہارے روزے اور تراویح دونوں کو برباد کرنا ہے. اللہ تو توفیق عطا فرمائے، ہم روزہ مکمل رکھیں گے، تراویح بھی مکمل رکھیں گے. میں آج یہ کر رہا تھا کہ سیزن کا بھی خیال کرو اور منڈی کا بھی خیال کرو اور ساتھ ساتھ ماہرین کا بھی خیال کرو. میں نے ماہرین پہ بات کی تھی، ایک سوال میں نے کیا اٹھایا تھا، ہما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ ہم نے عبادت تو تیری کرنی ہے مگر عبادت کرے کیسے؟ فرمایا پیغمبر کو دیکھ لو، نبی دنیا سے چلے گئے، عبادت کرے کیسے؟ فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ لو. میں جملہ کہتا ہوں توجہ رکھنا، رب نے حوالے پیغمبر کے کیا، پیغمبر نے حوالے اصحاب پیغمبر کے کیا، تو معلوم ہوا اب اگر سیزن آ رہا ہے تو سیزن میں تم کہو گے اور یہ تراویح کتنی ہے، ادھر سے ایک خناس آئے گا کہتا ہے
نہیں آٹھ رکعت ہے، ادھر سے سنی آئے گا کہتا ہے نہیں بھائی آج نے 20 رکعت ہے، اچھا بھائی تم نے آٹھ کیوں کہا، اب اس کے بعد دلیل تو کوئی نہیں ہوگی، یہ غلط قسم کے نظریات پیش کرے گا، دلیل وہ پیش کرے گا جو دلیل اس کے مسلک پہ بنتی بھی نہیں ہے، بخاری کی روایت پڑھ دے گا تمہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں بخاری کی روایت موجود ہے، ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کی رمضان کی عبادت کیا تھی، امی عائشہ کہتی ہے ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیره الا 11 رکعت، اللہ کے پیغمبر رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، حضور پہلے 4 رکعت پڑھتے پھر پیغمبر سلام پھیر دیتے، پھر 4 رکعت پڑھتے پھر پیغمبر سلام پھیر دیتے، ثم یوتر بثلاث پھر پیغمبر 3 رکعت بتر پڑھتے، جو کوٹ عبد المالک کے مسلمان کیا تو چھوٹا سا سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے کہا امی عائشہ فرما رہی ہے یہ پیغمبر کے پورے سال کی عبادت ہے، 8 رکعت نفل اور 3 رکعت بتر، تو یہ کہتا تھا بتر 1 رکعت ہے، ادھر 1 رکعت کیا رہا تھا، امی عائشہ پورے سال کی 3 بتا رہی ہے، یا امی عائشہ کی بات مان لے یا اس الناس کی بات تو مان لے، امی عائشہ تو پورے سال کی 3 بتر بتاتی ہے، پھر تو نے 1 بتر کیوں شروع کیا، مجھے چاہیے تھا 3 رکعت بتر پڑھتا، امی عائشہ تو پورے سال کی بات کرتی ہے، تراوی تو پورے سال نہیں، تراوی تو صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے میں آرے علم کے لیے عرض کرتا ہوں اور عوام کے لیے بھی، آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر بخاری کی حدیث پیش کرے، کہنا بھی بخاری کھول کے دیکھا، امام بخاری حدیث لاتے کتاب التہجد کے ساتھ لاتے، تو تہجد رمضان المبارک میں غیر رمضان میں ہے، ہماری لڑائی تو تراوی کی تھی، ہماری تہجد کی نہیں تھی، امام بخاری تہجد کے ساتھ لاتے، معلوم ہوا یہ مسئلہ تہجد کا تھا، مسئلہ تراوی کا نہیں تھا، تمہیں فوراً کہہ دے گا نہیں نہیں اگر امام بخاری تہجد کے ساتھ لایا ہے، امام بخاری باب فضل من قام رمضان تراوی کے ساتھ بھی لایا ہے، تو فوراً اس سے سوال کرنا، امام بخاری تراوی کے ساتھ لے، امی عائشہ کی 2 حدیثیں لایا ہے، پہلی حدیث تراوی کے لایا ہے اور دوسری حدیث امام بخاری وہ تہجد کی لایا ہے، وہ کون سا، امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر نے 3 رات تراوی جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، چوتھی رات اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں باہر تشریف لائے، پیغمبر نے فرمایا مجھے معلوم تھا تو میرے مکان کے باہر موجود ہو، مگر میں کیوں نہیں آیا، انی خشیت ان افترض علیکم کہ تراوی تم پہ فرض نہ ہو جائے، میں نے چوتھی رات جماعت نہیں کرائی، اگلی حدیث امام بخاری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی راتے پیغمبر رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے، وہ کہتا ہوں توجہ رکھنا بخاری 13 موقع بیان نہیں کرتا، بخاری حنفی کا موقع بیان کرتے، ہمارا موقع یہ تھا رمضان میں تراوی بھی پڑھنی ہے، رمضان میں تہجد بھی پڑھنا ہے، حضرت امام بخاری امی عائشہ کی حدیث کو پہلے تہجد کے ساتھ لائے ہیں یہ بتانے کے لیے، امی عائشہ کی حدیث تہجد والی ہے، پھر امام بخاری تراوی کے ساتھ پہلے حدیث تراوی کی لائے ہیں پھر تہجد کی لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے رمضان میں تراوی بھی ہے تہجد بھی ہے،
تراوی بھی ہے تہجد، امام بخاری کے کھول کر تو دیکھے، حضرت امام بخاری پہلے عمر بن خطاب سے لائے تراوی لائے تہجد لائے، پھر حضرت امی عائشہ سے لائے پہلے تراوی لائے پھر بعد میں تہجد لائے، تو اللہ کے پیغمبر نے حوالے کن کے کیا، بولیے لیکن کے حوالے کیا، تو یا بات نبی کی یا نبی کے، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ کام ہم سے نہ کرو، کیوں چور ہے نا، پیغمبر کی حدیث کے پہرے دار کون ہے، بولیے نا کون ہے، اور چور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پہرے دار کی آنکھ سے میں چھپ کر اندر داخل
ہوں،
پوری کوشش کرتا ہے، چور کو پتا ہے اگر مجھے پہرے دار نے دیکھا تو میں چوری، بولیے نا، چور کو پتا ہے اگر پہرے دار نے دیکھا تو میں چوری، وہ پہرے دار سے دائیں بائیں جاتا ہے، ہاں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل تو کرنا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا نا میری سنت پہ تم نے عمل کیسے کرنا ہے، یہ روایت موجود ہے، میں لمبی روایت عرض نہیں کرتا، نہ اس کا مقصود میرا بیان کرنا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہلی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون ہوگا، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کا نام لے وہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا جو حدیث کا نام لے وہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا قرآن و حدیث کی بات کرے تو جنت میں جائے گا، فرمایا ما انا علیہ ہے جو بات میری کرے وہ اصحابی اور میرے صحابہ سے پوچھ کے کرے، میرے صحابہ سے پوچھ کے، سنت میری ہو مگر میرے صحابہ سے پوچھ کے، اس لیے ہم کہتے ہیں ترابی سنت پیغمبر کی ہے، پوچھو گے ان سے، بولیے نا، ترابی سنت پیغمبر کی ہے، پوچھو گے ان سے، صحابہ سے. میں ترابی کے مسئلے بالکل کچھ تھوڑی سی بات کروں گا. اکثر میں نے اپنا عنوان عبادت کا مکمل کرنا ہے، یہ سب خوشی کے مقدمات اور تنقیدات میں سے ہے. میں نے کیا کیا، ترابی سنت کس کی ہے، بولیے نا، پیغمبر کی. ترابی سنت کس کی ہے؟ ہمارے مسئلہ بعد ہم بعض جملے وہ بول دیتے ہیں کہ جو جملے پہ ہم پھنس جاتے ہیں، اور غیر مقلد جملہ ایسا بولتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا چلاکی کے لیا. ہم سے پوچھو بھی ترابی، ہم کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی ہے، ان سے پوچھو جی ترابی، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی ہے. لوگ کہتے ہیں بات اس کی معقول ہے، وہ نبی کی بات کرتے، تم عمر بن خطاب کی بات کرتے ہو. نہیں نہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ بات مت کہو، ترابی سنت ہے. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا توجہ رکھنا، میں ترابی پر تھوڑی سی اصولی بات کرتا ہوں. ترابی سنت ہے پیغمبر کی. کس نے فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. رب نے تم پہ رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے، میں نے ترابی کو سنت قرار دے دیا. اس سے دو باتیں ثابت ہو گئی، نمبر ایک رمضان کا روزہ فرض ہے، نمبر دو رمضان کی ترابی سنت ہے. اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی، کہ غیر مقلد ہونا فرض واجب سنت کیا؟ کہتے ہیں فقہا کی بنائی باتیں ہیں. میں کہتا ہوں عقل کے اندھے اور آنکھوں کے بھی اندھے، فقہا کی بنائی باتیں نہیں ہیں. اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں روزہ فرض ہے، ترابی سنت ہے، یہ فقہا کی باتیں نہیں، پیغمبر کی باتیں ہیں. نبی فرض اور سنت میں فرق کرتا ہے، فقہا نے بھی فرق کر لیا ہے. نبی فرق نہ کرتے تو فقہا بھی فرق نہ کرتے. ترابی سنت ہے، پیغمبر نے فرما دیا. ہم نے ترابی بعض جماعت پڑھی ہے. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے. امی عائشہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ پیغمبر آئے 23 رمضان کی رات کو پیغمبر نے ترابی پڑھائی، پھر حضور نے 25 رمضان کی رات کو ترابی پڑھائی ہے، پھر 27 کی رات کو پیغمبر نے ترابی پڑھائی ہے. ہم نے کہا ترابی سنت ہے، پیغمبر نے فرما دیا. ترابی با جماعت ہے، پیغمبر نے پڑھائی ہے. نمبر 3 ترابی 20 رکعت ہے، اللہ کے پیغمبر کا عمل ہے. طریق الجار میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ناس، وفی روایت فصلى بالناس. پیغمبر رمضان مبارک کی رات کو باہر تشریف لائے، پیغمبر نے صحابہ کو ترابی پڑھائی، اربعۃً عشرین رکعتاً واتر بثلاثۃ. پیغمبر نے 24 رکعت پڑھائی، 4 رکعت فرض اور 20 رکعت ترابی اور 3 رکعت فطر پڑھائے. پیغمبر کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ خود روایت نقل کرتے ہیں، اور کتاب کا نام مسلم ابن ابی شیبہ امام بخاری کا استاد کہتا ہے، ابن عباس نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی شہر رمضان 20 رکعت والوتر. وفی روایت یوتر بثلاثۃ، اللہ کے پیغمبر رمضان مبارک میں 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت فطر پڑا کرتے تھے. میں نے عرض کیا تراوی سنت ہے، پیغمبر نے فرما دیا. تراوی باجماعت ہے، پیغمبر نے پڑھی ہے. اور تراوی پیغمبر کی 20 رکعت ہے، اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے. اختلاف کیا تھا کہ تراوی پیغمبر نے جماعت 3 رات کرائی ہے، عمر بن خطاب نے پورا مہینہ کرائی ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ عمر بن خطاب نے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں نہیں نہیں، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑا نہیں ہے. پیغمبر نے 3 رات جماعت کرائی، کیونکہ رات صحابہ پیغمبر موجود تھے، حضور باہر تشریف نہیں لائے. حاضر رات کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، انی خشیت ان تفطر علیکم، اگر میں 4 رات جماعت کراتا اور پورا مہینہ اہتمام کرا دیتا، ترابی تم پہ فرض ہو جاتی. عمر بن خطاب سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے پورا مہینہ جماعت ترابی کی کیوں کرائی ہے؟ نبی کیوں نہیں کراتا تاکہ امت میں فرض نہ ہو جائے؟ عمر بن خطاب اس لیے کراتا ہے تاکہ پیغمبر کی سنت پورا مہینہ چلتی رہے، تاکہ پیغمبر کی سنت پورا مہینہ چلتی رہے. تو نبی نے پورا مہینہ جماعت کیوں نہیں کری؟ تاکہ فرض نہ ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورا مہینہ کیوں کرا تھا؟ پیغمبر کی سنت چلتی رہے. اب توجہ رکھنا، میں خلاصہ تک بات کو سمیٹتا ہوں. میں نے پہلے اشکال اٹھایا تھا عبادت کس کی کرنی ہے، بولیے کس کی کرنی ہے؟ لیکن اللہ کو دیکھا اور سنا نہیں، تو رب نے مساواستہ بنا دیا پیغمبر کی ذات کو. پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر نے حوالے کر دیا صحابہ پیغمبر کے. میں اس لیے کہتا ہوں عبادت کا معنی یاد رکھ لو، اگر عبادت کا معنی ذہن نشین ہوگا تو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، کوئی آدمی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں عبادت کا معنی یہ ہے، حکم اللہ کا ہو، طریقہ پیغمبر کا ہو، نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی ہو، رب کا حکم نہ ہو، عبادت نہیں بنتی.
بنتی، پیغمبر کا طریقہ نہ ہو عبادت نہیں بنتی، صحابی نقل نہ کرے عبادت نہیں بنتی. اس لیے ہم نے کہا بابا خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب کہتا ہے میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نماز پڑھنی ہے پھر میں حکم میرا ہے، روزہ رکھنا ہے پھر میں حکم میرا ہے، تم نے زکات دینی ہے حکم میرا ہے، تم نے قرآن پڑھنا ہے حکم میرا ہے، تم نے جہاد کرنا ہے حکم میرا ہے، تم نے حج کرنا ہے حکم میرا ہے. اللہ حکم تو تیرا ہے، ہم پڑھیں کیسے؟ اللہ رکعتیں کتنی ہو، اللہ طواف کیسے کرے، اللہ جہاد کیسے کرے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. پر میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، میرا پیغمبر نمونہ ہے. نماز میری، طریقہ پیغمبر کا، روزہ میرا، طریقہ پیغمبر کا، حج میرا، طریقہ پیغمبر کا، جہاد میرا، طریقہ پیغمبر کا. اللہ پیغمبر کا طریقہ کون بتائے گا؟ رب نے قرآن میں اعلان کر دیا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ. فرمایا طریقہ کیوں کہو گا میرے پیغمبر کا؟ اللہ نقل کون کرے گا؟ فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ نقل کریں گے. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، میرے پیغمبر عبادت تو تو نے کرنی ہے، عبادت تو مجھ سے لے لو، طریقہ پیغمبر سے لے لو، نقل کرنے والے صحابہ ہو. لیکن تو کو دفتر مارے کے مسلمان ہو، رب کعبہ کی قسم اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے عبادت تب بنتی ہے جب حکم میرے اللہ کا ہو، عبادت تب بنتی ہے جب طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، عبادت تب بنتی ہے جب نقل پیغمبر کا صحابہ.
واضح نشین ہوگی، عبادت کا معنی یاد رکھ لو گے؟ بولتے نہیں. میں نے کہا میں ایک گھنٹے کی تقریر کروں تو بعد میں ایک منٹ میں یاد بھی کراتا ہوں تاکہ یاد تو رہ جائے نا. اگر صبح تمہیں پورے بیان یاد ہو تو تمہیں قسط میں مل جائے گا. اس کو سن لو، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میں خود نمائی کے لیے نہیں کہتا. میری قسطوں کے فوائد کتنے ہیں وہ میرے رابطے ہیں. مجھے قصور سے ساتھ کا فون آیا کہا جی ہم نے مسجد کے امام کو فارغ کر دیا. کیوں فارغ کیا؟ میں نے کہا جی مولانا گھمن کی قسط چھٹی کہتے تھے، مماتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم نے کہا مذہب چھٹی کرو. پیدا ہوا نا اٹک سے مجھے فون آیا، ساتھ نے کہا جی ہم نے مولوی کو فارغ کر دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا جی قابل حق دیکھا، دیکھو فتوا آیا. سوال کیا مولانا صاحب آپ مماتی ہیں یا نہیں؟ کہتے جی میں مماتی ہوں. انہوں نے کہا جی ہم بے ادبی تو نہیں کرتے، صبح آپ جہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو سامان کے ساتھ وہاں کر چھوڑائیں گے، جو بقایا جاتا ہے وصول کر لو. کہتے نہیں میں وہ مماتی ہوں یہ تم سمجھو. انہوں نے کہا ہمارے یہاں مماتی کچھ میں نہیں ہوتی، مماتی مماتی ہوتا ہے. آپ مہربانی پر میں مسجد کو چھوڑو، مسجد سے نکال دیا. پھر مجھے مولوی نجم الدین نے پاس فون کیا اٹک سے، کہتے جی ہمیں کہتے ہم سے مناظرہ کرو. میں نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہتے جی میں نے کہا لکھ کر دو. میں نے کہا یہ نہیں کہنا، یہ گر آپ بھی یاد رکھ لو، ان گروں کو یاد رکھو گے نا گر تو تم کبھی پریشان نہیں ہوگے. میں نے کہا تم نے یہ نہیں کہنا انہیں کو بھی ہم نے قافلہ حق میں فتوا دیکھا، ہمیں ان سے عقیدت ہے، ہم نے فتوے بھی عمل کر لیا. مناظرہ کرنا ہے تو ان سے کرو، ہم نے تمہیں رہنے نہیں دینا. نہیں سمجھے، ہم تو فتوے کے پابند ہیں نا بھائی، ہم تو مناظر نہیں ہیں. میں نے کہا بھی آپ مناظر نہیں ہو، تم کیا تو ہم اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے بزرگوں، میں کوئی فتوا اپنا نقل نہیں کرتا، اپنے اکابر کے بیان کرتا ہوں. بھائی کیا تو ہم نے اکابر کا فتوا تھا، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. باقی رہ گیا مناظرہ، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارے مناظرین سے رابطہ کرو، وہ ہم سے رابطہ ان شاء اللہ سننا ان شاء اللہ نہیں کریں گے. آپ بے فکر ہو کے اپنے کام میں لگے رہو. میں نے اس سے گزارش کی، کینیڈا سے ایک ساتھی کا فون آیا، کہتے ہیں ذاکر نائک پہ ہم نے گفتگو سنی ہے اور اس سیدھی کا نتیجہ نکلا، ہم نے ذاکر نائک سے توبہ کر کے لائن کی اختیار کر لی ہے. میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ سر میں تو آپ سنیں گے نہیں سنیں گے آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ایک خلاصہ یاد رکھ لو، اللہ نے ہمیں پیدا کس نے کیا؟ بولیے نا کس نے پیدا کیا؟ عبادت کا معنی کیا؟ حکم. بولیے نا حکم. قرآن واسطوں نے حکم طریقہ. بولیے نا طریقہ. نقل کون کرے؟ مسئلہ تو آپ جو کہتے ہیں یہ صحابہ نہیں سمجھو چور ہے، یہ کون ہے؟ باتیں نشین ہوگی. کہتے ہیں صحابہ نہیں، صحابہ نے تراویہ 20، کہتے ہیں صحابہ نہیں تو سمجھو کون ہے یہ؟ بولیے نا کون ہے؟ صحابہ دو آپ کے صحابہ، کہتے ہیں نہیں سمجھو یہ کون ہے؟ اور جمعے کے دن کی اذانیں دو ہیں بھائی صحابہ، کہتے ہیں صحابہ نہیں، کیا سمجھو یہ کون ہے؟ تم نے کہنا بھائی تین طلاق دو تو تین ہے، کہے گا جی نہیں آپ کو جو صحابہ، کہتے ہیں صحابہ نہیں سمجھو یہ کون ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ جب ملے تو کون جا رہا ہے؟ بولیے نا کون جا رہا ہے؟ عادت ہے وہ پہلے دار سے چھپ چھپ کے دوڑتا ہے. ہم نے اس لیے کہا
عبادت سب بنتی ہے، حکم کس کا ہو؟ اللہ کا، طریقہ کس کا ہو؟ پیغمبر کا، تو نقل کون کرے؟ اور یہ نقل کون کرے؟ سب عبادت بنتی ہے، ورنہ عبادت بنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حکم، پیغمبر کے طریقے اور صحابہ کے نقل کرتا عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں آپ یہ فرمائیں کہ رب العزت مسعود کی دلیل دے، کون سی طریق برائے مہربانی طریق بتا دے؟ کسی کہتے ہیں غیر مقلدین کا دجل، کذب، فراڈ اور دھوکہ۔ کسی کہتے ہیں دجل، غیر مقلدین کی عادت یہ ہے ایسی باتوں میں الجھائیں گے کہ جو باتیں بنتی نہیں ہیں۔ مجھے نوجوان نے فون کیا کہ جی غیر مقلد کہہ رہے ہیں آپ ایک حدیث دکھا دو، نبی پاک نے حکم دیا رب العزت نہ کرو، ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا بھی چھوڑنا بعد میں، کرنا پہلے۔ مجھے وہ ایک حدیث دکھا دو، نبی پاک فرمایا رفع دیان کرو، ہم شروع کر دیں۔ کہتے ہیں حضور کا حکم تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ہم سے منع کی، جس کو مانگتے ہو؟ بات سمجھے، نسخ کی تاریخیں نہیں ہوتی۔ یہ میرا چیلنج ہے، نسخ کی تاریخیں۔ صحابہ فرماتے ہیں منسوخ تھا منسوخ ہے، متروک تھا متروک ہے۔ مجھے کہتے ہیں متروک تھا تو متروک ہے۔ نبی کا عمل ایک پہلے کرنا، دوسرا بعد میں کرنا دلیل ہوتی ہے کہ پہلا عمل منسوخ ہو گیا، اس کے لیے تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سے یہ پوچھو کس کتاب میں ہے کہ چھوڑ دیا تھا، وہ کتاب تو میں بتا دوں کس میں ہے، لیکن یہ تاریخیں کون سی ہے؟ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں۔ جیسے مماتی کہتے ہیں تم کہتے ہیں نبی پاک کی روح قبر میں لوٹ آئی ہے، تم بتاؤ کہ وفات کے کتنے منٹ بعد لوٹی تھی؟ جان کے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو روح آئی تھی نا، بتاؤ چار مہینے کتنے سیکنڈ پر آئی تھی؟ تیری روح آئی تجھے نہیں بتا، تو نبی کی قبر ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ عجیب بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں زندہ مانو کیفیت میں بحث ہے، بولی ہو نا، زندہ مانو کیفیت میں بحث تم نے نہیں کرنی۔ یہ کہے گا زندہ نہیں مانتا کیفیت میں بحث کرتا ہوں، زندہ نہیں مانتا کیفیت میں، اس وقت مزاج کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ آپ کہتے ہیں سب مقلد حق پر ہیں، مقلدین کے چار فرقے، اب کون سی بات درست ہے؟ یہ بھی دجل ہے، مقلدین کے چار فرقے نہیں ہیں، چار مذاہب ہیں۔ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ ایسے مسائل پر اختلاف ہو کہ جن پر اتفاق ممکن نہ ہو، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ چار مذاہب اور ہوتے ہیں، چار فرقے اور ہوتے ہیں، تو یہ چار فرقے نہیں ہیں بلکہ ایک فرقے کے چار مذہب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی ایک تھے یا دو تھے؟ صحابہ کے نبی ایک تھا نا، لیکن صحابہ میں ایک مسئلے میں دو دو گروہ ہوتے، اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ بخاری میں کتاب التیمم کی دوسری حدیث ہے۔ اب اسے خود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دو صحابی جا رہے ہیں جنگل میں، پانی نہیں ملا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی، ابھی وقت نہیں گزرا، پانی مل گیا، اختلاف ہو گیا۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ جب پانی نہ ملے تیمم کرو، پانی نہیں ملا تیمم کر لیا، نماز ہو گئی، میں دوبارہ نہیں پڑھتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نماز کا وقت باقی ہے، پانی مل گیا تو تیمم نماز پڑھیں گے۔ ایک نے نماز کو لٹا لیا، ایک نے نہیں لٹایا، تو مذہب کتنے ہو گئے؟ فرقے تو دو نہیں تھے نا، مذہب کتنے ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کا شکر ہے کچھ وقت غیر مقلد موجود نہیں تھے۔ اگر یہ خناس اس وقت موجود ہوتے تو انہیں کہتے ہیں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اللہ اکبر، نبی کا دین ہے، کوئی دو کہتے ہو گئے؟ تو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز لٹا کے دو نمازیں پڑھی ہیں اللہ تجھے دو راہ اجر دے گا، اور جس نے نماز نہیں لٹائی فقط اسب کا سننا، اصل مسئلہ تیرا ہی ہے، اصل مسئلہ تیرہ ہی ہے۔ تو یہ چار فرقے نہیں ہیں، چار مذاہب ہیں۔ مذہب اور فرقے کا جس کو فرق سمجھنا ہے اسے غیر مقلد کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 8 تراوی سے تراوی خراب ہوتی ہے، آپ اس کی دلیل نے کوئی ایک نہیں، 20 تراوی کی پیش کریں۔ میں نے ایک نہیں، میں نے دو پڑھی، دو پڑھی ہیں، ایک پڑھی حضرت جابر بن عبداللہ کی الگ ہے، عبداللہ بن عباس کی الگ ہے، میں نے 20 پہ دو پڑھی ہیں، ایک نہیں پڑھی۔ تم نے ایک مانگی، ہم نے دو دی ہیں، یہ تمہاری منہ مونگی موت ہے، جیسے کہتے ہیں وہ منگی موت۔ مولانا صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا خطیب جمعہ کی تقریب کے بعد کیا کہا کہ آپ حضرات ہیں تشکیل ادا فرمائیں، برائے جی سنت ادا فرمائیں، برائے میں برائے فرما کر اس کی تقریب قرآن جی سے لے۔ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو خطیب کہتا ہے، یہ ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، دلیل کی باتیں نہیں ہوتی۔ آج خطیب کہتا ہے جس کی جیب میں موبائل ہے انہیں بند کر لو، وہ جی قرآن میں ہے۔ جب موبائل نہیں تھا تو قرآن میں نہیں تھا، موبائل تھے ہی نہیں۔ اب چونکہ موبائل لے کر آتے ہیں تو خطیب کو کہنا پڑتا ہے، یہ خطیب نہیں کہتا میں نے مدینہ منورہ میں خطیب مدینہ سے، وہ وہاں پر چارہ ڈور ہے، چیخ ہے، کہتا بھی اس میں ساز ہیں، گانے ہیں، اللہ کے گھر ہے، کچھ خیال کرو، اپنے موبائل بند کیا کرو۔ جس دور میں پیغمبر تھے اس دور میں سنت چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ سنتیں چھوڑ کر دوڑتے ہیں تو خطیب کو کہنا پڑتا ہے کہ سنتیں پڑھو تاکہ پتہ چل جائے ہمارے ہیں ان کے. یہ فرق ہے. میں یہ کہتے حدیث علیہ السلام مقلد ہوں گے یا کہ غیر مقلد. اگر مقلد ہوں گے تو جس امام کے حدیث علیہ السلام میں ہم بھی پڑھائیں گے یا ہم بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام تو مجتہد ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو سلام مجتہد کے بارے میں پوچھنا کس کا مقلد ہوگا؟ یہ غیر مقلد ہی کہ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کا پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد اور سنت و جماعت کا لٹریچر, اتحاد کے مناظرے, اتحاد کی قسطیں اگر یہاں موجود ہوئی میری آپ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو گھر گھر تک پہنچاؤ. پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ. مجھے کئی بار تو احباب کہہ رہے فلاں علاقے میں, میں اب نام ہی لیتا وہ جی فلاں مولوی کے سیڑھی سے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہماری بھی سیڑھیاں ہیں, آپ یہاں لگاؤ اور دیکھو آپ کے لوگ بھی متاثر ہوں گے. دلائل ہمارے بھی تو سناؤ نا. ان دنوں میں لاہور میں بڑا اچھا کام کیا ہمارے ساتھی تبلیغ جماعت کے ہیں. یہ ماشاء اللہ منجے ہوئے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں بڑا زبردست کرتے ہیں. واٹی کا مسئلہ میں جلسہ تھا اس نے وہاں پہ گالیاں دینی شروع کی. تبلیغ ساتھی کو پتا چلا ہماری جو اتحاد دسر سینٹر ہے جس ٹائم ریلی پچھلے میں گیا ان سے کہا جی حل بتاؤ. تم نے کہا گوہاٹی میں تبدیل لے جاؤ اندر وہ تبدیل کر رہا ہے باہر اس کی سیٹی چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا میں کہہ رہی وہ کیا سے پوچھو تو گالیاں تمہیں گالیاں دے رہا ہے ہمیں دے. ایک آدمی کا پیشہ ہی گالیاں دینا جو پیسے دے گالیاں دلوا لے تو اس کی بات کا کیا سوال. ڈاکٹر ذاکر نائک مطلب کچھ مختصر بیان کرتے کیونکہ لوگ آج کل اس سے بڑے متاثر ہیں. ذاکر نائک کے بارے میں خلاصہ یاد رکھ لیں یہ مفتی اور عالم دین نہیں ہے. اس لیے ذاکر نائک کی باتوں کو سنیں مزے لینے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن عمل کرنے کے لیے نہ سنیں. بعض باتیں تلزوں کے لیے ہوتی ہیں ان کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا. ذاکر نائک صاحب اکثر مسئلے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مسئلے 100% غلط ہوتے ہیں. میں کئی مرتبہ مسائل عرض کرتا ہوں بار بار اس پر مستقل میں نے گزارش کی تھی تحقیق جاری ہے. ذاکر نائک کی کتاب کوئی ایک بھی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. صرف اس کے خطبات ہیں خطبات چھپ کر آئے ہیں. اسلام اور سائنس وہی ہے, اسلام حقوق الاسلام وہی ہے, خطبات ذاکر نائک وہی ہے. نام بدل بدل کے خطبات چھپ رہے ہیں. خود یہ صاحب قلم پر مصنف نہیں ہے. اب اس کی کیس میں سن سن کے مسائل نکالنے پڑتے ہیں. ذاکر نائک سے مسئلہ پوچھا کہ مچھلی کا کھانا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کچھوے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک سے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے قرآن میں لحم طریا گوشت فریش ہونا چاہیے. یہ آیت کلیئر کٹ ہے کہ گوشت فریش ہو خواہ مچھلی کا ہو خواہ کچھوے کا ہو. اے آر وائی کا ذاکر نائک آج بھی موجودہ اٹھا کر سامنے یہ ذاکر نائک کے روم آف کار کا. اور ذاکر نائک سب سے بڑی بات یہ ہے عالمی سطح پہ موجود امریکن ایجنڈے کی بات کرتا ہے یہودی ایجنڈے. آپ کو یہ وہ کیسے؟ ذاکر نائک سے مسئلہ پوچھا کہ جہاد کا جی ہے کب ہوگا؟ اگلی تعویل سنو کب ہوگا. ذاکر نائک نے کہا جہاد اس وقت ہے جب خلیفہ المسلمین اجازت دے اور خلیفہ سے مراد پورے عالم اسلام کا ایک خلیفہ ہو. جب تک ایک خلیفہ نہیں آتا اس وقت تک جہاد نہیں ہے. امریکہ تو یہی چاہتا ہے, امریکہ تو یہی چاہتا ہے ایک آدمی نماز کے روزے کی باتیں کرتا رہے اور ایک مسئلہ اٹھا کر مسلمان کو ٹھنڈا کر دے. یہ امریکہ کی عین منشا کے مطابق بات ہے. اس لیے ان کی ویب سائٹ بھی چلتی ہے. کوئی اس کو جام نہیں کرتا. اس کے طرف پر اسٹیشن میں بیان ہوتے ہیں. کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے ان کی انقلابی تقریروں سے کوئی آدمی کفر کے خلاف میدان کے اندر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ خطاؤں سے درگزر فرما, اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, اللہ جو عقیدے کے مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما, اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما, اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما, عافیت کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.